Mr. Javed Ahmadramadi stands out as very few of those people who have learned about Islam in the sense that in the very traditional way. He understands the orthodox understanding of Islam, but he has approached the whole subject matter from a very progressive manner. So if you can have the best combination of orthodoxy plus modernity, progressivism, something that's very relevant to today's world, I don't think you can find anyone better than Mr. Ahmadi. And I'm not just saying that because we've invited him and we've been lucky to have him here. I think the fact that he's that significant is obvious from the simple fact that those who have been identified as a threat right around the world to Islam and to global stability, groups including Tehrik-e-Taliban, Pakistan, but even other Taliban, they often focus on him as someone who is spreading the wrong ideas. And the very fact that they focus on him actually tells me and everyone else that he is spreading the right ideas. So in terms of ideas for Muslims, but also ideas for communal harmony, there's no one better placed than Mr. Javed Ahmadramadi. And he has been living in Malaysia for the last number of years, mainly because of that threat to his life, but in collaboration with Al Mori and also Javed Ahmadi, who have been really taking the lead in promoting his message in Australia. It really is our pleasure to welcome Mr. Ahmadi. I'm not going to go too much into detail because I've promised him that we'll have 30 minutes for his lecture so that those of you who want to say prayer can actually do that. So I would request Mr. Ahmadi to come and join us and share his ideas on caliphate and nationality. I hope the significance of this topic sort of can resonate with you, because the current focus on ISIS and how it's talking about caliphate is really something that we need to be able to understand and unpack and even respond to in a way that's useful.
Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر سمینہ یاسمین صاحبہ اور یہاں کے منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ حضرات کا بھی کہ آپ اس طالب علم کی معروضات سننے کے لیے تشریف لائے. مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ اس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے اس زمانے میں بہت سی ایسی تحریکیں اٹھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اسلام کا ایک خاص نظام حکومت ہے جسے خلافت کہا جاتا ہے. لہٰذا ہمارا آئیڈیل یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس خلافت کو قائم کریں، اس کے لیے جدوجہد کریں، اسی کو اپنا محور و مرکز بنائیں، ریاست پاکستان میں بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی یہ تحریکیں سرگرم عمل ہیں. بہت سے لوگ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطی میں اسی تصور کے مطابق ایک خلافت قائم بھی ہو چکی ہے. یہ سب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، مذہب کے ماخذ میں اس کا کیا مقام ہے، کیا فی الواقع خلافت ہی مسلمانوں کا نظام ہے، خلافت کوئی دینی اصطلاح ہے، اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبروں نے خلافت قائم کرنے کا حکم دیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں میں مختصر طور پر اپنا نقطہ نظر بیان کروں گا.
I'm grateful to Dr. Sina Yasmin and other organizers for arranging this lecture and asking me to come and share ideas. The topic of today is exceptionally relevant, as a number of Islamic movements around the world identify caliphate as an ideal to be established, to be struggled for, and this concept is not just simply
being discussed in the Muslim world, but also in other areas.
A lot of people say yes to this idea, and in fact, in the Middle East, a caliphate with this idea has already been established. What is the nature of this idea? What does it really mean? Does Islam ask us to establish caliphate? Is it religiously ordained or not? I will try and share my ideas with you on this question.
सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अगर तहकीक की निगाह से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल बहुत हो रहा है हमारे यहाँ जो उमरानियात के माहिरीन हैं जैसे मिसाल के तौर पर इब्न खुलदून उन्होंने भी इसको एक इस्तलाह के तौर पर इस्तेमाल किया है लेकिन ये बिल्कुल वाक़ है कि ये कोई दीनी इस्तलाह नहीं है कुरान मजीद में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में ये हरगिज़ किसी दीनी इस्तलाह के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ ये अरबी ज़ुबान के अल्फाज में से एक लफ्ज़ है जिस तरह किसी भी ज़ुबान के अल्फाज मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होते हैं ये भी बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल होता है कुरान मजीद का मुताला करने से कलाम अरब को देखने से अहदीस का मुताला करने से ये बात वाज़े हो जाती है कि ये अरबी ज़ुबान के एक आम लफ्ज़ की हैसियत से तीन मानी में इस्तेमाल होता है एक नायब के मानी में दूसरे जानशीन के मानी में और तीसरे साहिब इक्तदार के मानी में ये बिल्कुल उसी तरह इसके मानी हैं जिस तरह किसी भी लफ्ज़ के मानी हो सकते हैं इसको न कभी किसी पैगंबर ने कोई दीनी इस्तलाह बनाया है न कुरान मजीद ने दीनी इस्तलाह बनाया है दीनी इस्तलाह का मतलब ये है कि जैसे सलात एक दीनी इस्तलाह है जैसे सौम एक दीनी इस्तलाह है जब किसी लफ्ज़ को लुगत से उठाकर कोई इल्म या फ़न एक ख़ास मफहूम में इस्तेमाल करता है तो हम कहते हैं कि ये लफ्ज़ अब इस्तलाह बन गया है बिल्कुल इसी तरह पैगंबर भी किसी लफ्ज़ को उठाकर या मज़हबी रवायत भी किसी लफ्ज़ को उठाकर इस्तलाह बना देती है तो जब मैं ये कहता हूँ कि ये कोई दीनी इस्तलाह नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इस लफ्ज़ पर ऐसी कोई वारदात रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक नहीं गुजरी ये अरबी ज़ुबान के एक आम लफ्ज़ की हैसियत से कुरान में इस्तेमाल हुआ है और अरबी ज़ुबान के एक आम लफ्ज़ की हैसियत से हदीस में भी इस्तेमाल हुआ है
He says, first of all, the research shows that the word is used in a lot of literature, early Islamic literature, including experts of sociology such as Ibn Khaldun, who has used it as a concept. But the idea of caliphate actually does not get identified in the religion. It is not present in Quran or in prophetic tradition. It's a word used in Arabic, just like any other concept that the word could have, that other words would have. It's got different meanings. It can be used as a vice regent, it can be used as a successor, and it can be used also as someone who has power. Effectively, it has got different meanings, but it is not used as a religious concept. And to substantiate that argument, Mr. Ghamidi is pointing out that in religion, there is a possibility that concepts can be taken up by a religious community or by prophetic tradition. Which turn that into a part of the religious belief system. But in case of caliphate, there is no such tradition. In fact, it does not appear in Holy Quran, nor does it appear in the prophetic tradition that followed by Prophet Muhammad. And therefore, it can be argued that it is not a religious Islamic word. It's an ordinary word which is found in Arabic and not substantiated either in Hadith or in Quran.
مثال کے طور پر قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض کہ داؤد ہم نے تمہیں زمین کا اقتدار دیا ہے تو یہ بالکل ایک عام لفظ ہے جو اقتدار کے معنی میں استعمال ہو گیا ہے بالکل اسی مفہوم میں یہ قرآن مجید کی دوسری سورہ میں استعمال ہوا ہے جب یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اقتدار عطا کروں گا تو اقتدار کے معنی میں اسی طریقے سے نیابت کے معنی میں اس کے افعال بھی استعمال ہوتے ہیں ورپس بھی اس سے استعمال ہوتے ہیں جیسے لفظ استخلاف ہے جس کا مطلب ہے کسی کو اقتدار دینا کسی کو زمین کی بادشاہی دینا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان میں اور قرآن مجید میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بالکل عام لفظ کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے نہ قرآن نے اس کو کوئی خاص اصطلاح کے طور پر متعارف کرایا نہ خدا کے پیغمبر نے ہمارے ہاں اس لفظ کا استعمال جب شروع ہوا تو وہ بھی بالکل لغوی مفہوم میں ہوا اور وہ اس طرح شروع ہوا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو مسلمانوں نے آپ کے جانشین کی حیثیت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ جب ان کا انتخاب کیا گیا تو ذرا غور سے سنیے، ان کو کہا گیا خلیفۃ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین، یعنی بالکل جیسے ایک عام عربی لفظ استعمال کیا جاتا ہے بالکل ایسے ہی یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب اسی منصب پر فائز ہوئے تو ان کو عربی زبان میں جیسے آپ بیان کرتے ہیں یہ کہا گیا خلیفۃ و خلیفۃ الرسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا جانشین۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اگر میرے بعد کوئی اور آ گیا تو خلیفۃ و خلیفۃ و خلیفۃ ہی ہوتا رہے گا، اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس لفظ کی بجائے ہم امیر المومنین کا لفظ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے یہ اقدام خود بتا رہا ہے کہ نہ یہ کوئی دینی اصطلاح تھی نہ اس کے کوئی خاص معنی تھے، یہ بالکل ایک عربی زبان کا لفظ تھا جس کو استعمال کیا گیا جانشین کے معنی میں، جیسے ہم اردو بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں کا جانشین ہو گیا ہے، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے معنی میں یہ استعمال ہوا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کا لفظ اختیار کر لیا، اور بعد میں کبھی یہ لفظ استعمال کر لیا جاتا کبھی امیر المومنین کا لفظ استعمال کر لیا جاتا، یہاں تک کہ خلافت راشدہ جس کو کہا جاتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کی حکومت جس کو ہدایت یافتہ حکومت کہا جاتا ہے وہ ختم ہو گئی، اس کی جگہ ملوکیت نے لی، تو اس لفظ کو بطور ایک اصطلاح کے اختیار کر لیا گیا، یعنی اس کے اصطلاح بننے کا عمل بنو امیہ کے زمانے میں آ کر ہوا، اور پھر بنو عباس کے ہاں اور دوسرے لوگوں کے ہاں یہ ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہونے لگ گیا، یہاں تک کہ ابن خلدون جیسے ماہر عمرانیات نے اس کو ایک اصطلاح کے طور پر اسلامی علوم میں متعارف کرا دیا، یعنی یہ کوئی دینی اصطلاح نہیں تھی، البتہ علم عمرانیات کی ایک اصطلاح کی حیثیت سے اس کو اس علم کے ماہرین نے بعد کے زمانوں میں استعمال کیا ہے۔ تو اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ لفظ یا اصطلاح یا تعبیر اپنی کوئی دینی حیثیت نہیں رکھتی۔
Argument that the whole concept of caliphate is not really religious. He says that if we look at Quran, in Quran the word caliph or khalifa has been used in different ways. In one case, when David is addressed by God, it's used in terms of giving power to someone. In another cases, it's been used as vice regent. He says that it can also be the word caliphate or khilafat can be used as a verb. And it can have different meanings to that. But he repeating again what he's saying is that if we look at Hadith and Quran, it has never been used as a specific concept which has a religious meaning. In fact, it's a word which gives different meanings. And to further validate, he says that if we go through the early period of Islamic succession, after Prophet Muhammad, peace be upon him, passed away, his successor, Abu Bakr, when he was chosen, he was identified as Khalifat al-Rasul, or the Prophet's Caliph. When he passed away and Umar, the second Caliph, took over, he was identified as Khalifat al-Khalifat al-Rasul, which is the Caliph of the Caliph of Rasul, or the Vice-Regent of the Vice-Regent of Prophet. And this created concern in the mind of the second Caliph that if the tradition was set up, then as the number of caliphs increased, then the line or the prefixes would increase in number. And so he offered a different idea, which was to use the word Amirul Mu'mineen, or the leader of the Muslims. I hope I've correctly translated that. He said, so therefore, to argue that caliphate or the establishment of caliphate is a religious duty or a religious concept is actually giving the wrong meaning. It is to be used in different ways. It's simple word, just like we would use in our own languages to say in Urdu, but even I'd say in English, that so-and-so has been appointed in the position by X, Y, or Z, or so-and-so has succeeded somebody. In the same word, the concept of caliphate is used in Arabic and therefore in Islam, especially when the era of the four righteous caliphs or Khilafat-e-Rashida, when that came to an end. After that, the notion of caliphate had been introduced, but it was introduced by Banu Umayya, and so much so that gradually it also entered Muslim thinking. And Ibn Khaldun, when he introduced in sociology of ideas he introduced as an idea and not as a religious concept or religious injunction. So to argue that the need to establish a caliphate is a religious responsibility and the right is actually not being following the line of argument as it developed in early Islamic history.
یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بات اگر مان بھی لی جائے کہ خلافت کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے, اس کو اپنے نظام کی حیثیت سے قرآن نے یا پیغمبر نے کبھی متعارف نہیں کرایا, لیکن شاید یہ بات کہی گئی ہو کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی کوئی ایک ہی حکومت ہونی چاہیے یا اس کا کوئی خاص نظام ہونا چاہیے, تو ان دو باتوں کے بارے میں بھی میں یہ عرض کر دوں کہ جہاں تک نظام کا تعلق ہے, قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے اور جس کو روایتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ یہ کہ مسلمانوں کا نظام محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی رائے اور ان کے مشورے پر مبنی ہوگا. اس کو قرآن مجید نے سورہ شورا میں بیان کر دیا ہے, امرهم شورا بینهم, یعنی مسلمانوں کو جب بھی اپنے حکومت یا اقتدار کا فیصلہ کرنا ہوگا تو وہ لوگوں کی رائے سے, مسلمانوں کی رائے سے یہ فیصلہ کریں گے. یعنی یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ مسلمانوں میں جو بھی حکومت قائم کی جائے گی وہ لوگوں کی رائے سے وجود میں آئے گی, لوگوں کی رائے کی تائید کی بنیاد پر قائم رہے گی اور ان کی تائید سے محروم ہو کر اپنا جواز کھو دے گی. یہ بنیادی اصولی بات قرآن مجید نے بیان کر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو واضح کیا ہے, خلفائے راشدین نے بھی اسی کے مطابق اپنے نظم حکومت کو چلانے کی کوشش کی ہے. تو اگر سیاست کے بارے میں کوئی بات بطور نظام کہی گئی ہے تو وہ یہی ایک بات ہے, اور یہ بالکل علم و عقل کے مسلمات کے مطابق ہے. علم اور عقل کی روح سے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, ایک یہ کہ کسی حکمران کا تقرر خدا کر دے اس لیے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے, دوسرے یہ کہ لوگ اپنے لیے حکمرانوں کا انتخاب کریں. تیسری چیز بندوق ہے جس کے حق میں علم اور عقل کوئی استدلال نہیں پیش کر سکتے. تو اسلام نے اسی دوسری چیز کو اختیار کیا اور قرآن نے بھی اسی کو اختیار کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نظام حکومت لوگوں کی رائے سے قائم ہوگا اور ان کی تائید کی بنیاد پر قائم رہے گا. دوسرے سوال کے جواب میں بھی یہ عرض ہے کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہونی چاہیے, دنیا بھر میں ایک ہی سلطنت ہونی چاہیے, قرآن اور حدیث کے پورے ذخیرے میں کوئی ایک بات بھی اس کے حق میں پیش نہیں کی جا سکتی. دو روایتیں ہیں جن کو عام طور پر لوگ پیش کرتے اور ان کی بنیاد پر اپنا مقدمہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان میں جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے تو اس کو توڑنے کی کوشش کسی شخص کو نہیں کرنی چاہیے. جب بھی وہ حکومت قائم ہو جائے گی اور اس میں کسی شخص کو اقتدار منتقل کر دیا جائے گا تو اس کے مقابلے میں اٹھ کر اپنے اقتدار کا اعلان کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل وہی بات ہے جو دنیا کی کسی بھی حکومت, کسی بھی نظم کے بارے میں کہی جاتی ہے. روایتوں میں بھی اس سے زائد کوئی بات نہیں کہی گئی. چنانچہ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ 100 سال کے بعد ہی کم و بیش 94 ہجری میں ایک دوسری حکومت قائم ہونے کے آثار پیدا ہوئے جو اندلس میں کئی 100 برس تک قائم رہی ہے. وہ لوگ بھی خلیفہ کہلاتے تھے اور بنو عباس کے لوگ بھی خلیفہ کہلاتے تھے, لیکن کبھی کسی شخص نے مسلمانوں کے جلیل القدر فقہا اس وقت موجود رہے ہیں, یعنی امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل, یہ ان کے سامنے ہوا ہے سب کچھ, لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی خلاف شریعت عمل ہو گیا ہے. یہ دو حکومتیں کم و بیش 500 سال تک اسی طرح متوازی قائم رہی ہیں. پھر چھوٹی چھوٹی اور بہت سلطنتیں قائم ہو گئیں. اس وقت 51 کے قریب ملکوں میں یہی نظام قائم ہے, لیکن کبھی کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ کوئی ناجائز عمل ہے یا شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے یا اسلام کا آئیڈیل یہی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مسلمان مل کر اپنی ایک حکومت قائم کر لیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کوئی دینی حکم ہے, یہ کوئی خدا کا فرمان ہے, یہ کوئی پیغمبر کی طرف سے پابند کیا گیا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں.
Okay, he's arguing that given the argument that is given that in Islam and Quranic history, in Quran and early Islamic history, there is no evidence for caliphate as a religious concept, he points out that some people may argue that even if we accept this argument, it may be that there should be a government that is only for Muslims and that unites all the Muslims. So to respond to that, what he's saying is that if you look at Quran and prophetic tradition, what we find is that in Quran it's very clearly established that after Prophet Muhammad, the form of government would be established through consultation among people, And people have the right to make, to share their ideas, express their views, and based upon their support and the acceptance of those ideas, a polity would continue to exist. But if the system loses support of the people who constitute that polity, then the right of the ruler to rule those people would also come to an end. This is a practice which the four rightist caliphs, Abu Bakr, Umar, Uthman, and Ali followed, and even others after that have followed. And this is basically their different ways of coming to power. One is that God could appoint someone. Other is that the people might decide among themselves as to who to appoint. And the third one is by using force or at gunpoint that we could change the government and acquire the or take over the control as we want. But again, repeating that, he says that in Islam and Quran, there's no such concept of government in other than people's choice, after especially Prophet Muhammad. As for the argument that there should be one single caliphate or one single political system for Muslims, again, he points out that in Quran and Hadith, there is actually no such injunction. In fact, there are two traditions or narrations which have been used as the basis for this argument that Muslims should organize themselves into one government. But that's based on misreading of the narration, because effectively what the narration says is that if Muslims have established their government somewhere, then other Muslims should not rise up and undermine that government. It's basically against undermining the government that's already in power. And he said if this argument that there should be only one government for Muslims held validity, then we would not come to the point where early Islamic history, especially after the 94th century Hijri, there were two different caliphates established, Banu Abbas in the eastern part and Al-Andalus caliphate in Spain. And these were the times when a lot of scholars, including the four leaders of the four main schools of Islamic thought, they did not argue, they did not say that it was something that was un-Islamic. And these two forms of caliphate or parallel existence of two caliphates existed for 500 years. So even currently we have 51 states or more who have this idea that they run their government as Muslims, but separately. No one has ever criticized them, and no one has said that it's un-Islamic. This doesn't mean the fact that Muslims do not need to organize themselves into one unified state is not a good idea. It could be an idea which maybe may have some validity and could be good, but it is not a religious idea. If I translate it correctly, it's a political, sociological idea and not something that the religion tells us to follow.
یہی صورتحال قومیت کے تصور کی ہے. یہ معلوم ہے کہ دنیا میں قومیں نسل کی بنیاد پر بھی بنتی ہیں, قومیں ثقافت کی بنیاد پر بھی بنتی ہیں, زبان کی بنیاد پر بھی بنتی ہیں, اور بعض اوقات مذہب بھی کسی قومیت کی تشکیل میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے. اس کی ایک مثال ہندوستان ہے, جہاں مسلمانوں نے ہندوؤں کے مقابل میں جب یہ دیکھا کہ وہ اقلیت میں ہے تو انہوں نے اپنی اس قومیت پر اصرار کیا. تو جس طرح دنیا میں قومیت کے بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں, اس طرح مذہب بھی بعض اوقات ایک عامل بن جاتا ہے. یہ تاریخی عمل کے نتیجے میں ہوتا ہے. رہی یہ بات کہ کیا اسلام میں قومیت کی بنیاد اسلامی ہے جیسے کہ بالعموم سمجھا جاتا ہے, تو اس کا جواب بھی اسی طرح نفی میں ہے جیسے میں نے خلافت کے بارے میں عرض کیا. اسلام نے کبھی لوگوں کو اس کا پابند نہیں کیا کہ ان کی قومیت بھی اسلامی ہونی چاہیے. وہ اپنی نسلی قومیت کا اظہار کر سکتے ہیں, وہ اپنی وطنی قومیت کا اظہار کر سکتے ہیں, وہ کسی اور حوالے سے اپنی قومیت بیان کر سکتے ہیں. چنانچہ دیکھیے کہ جب ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمان کی حیثیت سے قومیت کے اظہار کی ضرورت پڑی, تو مسلمانوں نے مسلمان قوم کے حقوق کا مطالبہ کیا. لیکن جیسے ہی پاکستان وجود میں آ گیا تو اگلے دن پاکستانی قوم وجود میں آ گئی. وہ پاکستانی قوم جس میں ہندو بھی اس کا حصہ ہے, بدھ بھی اس کا حصہ ہے, وطن کی بنیاد پر ایک قومیت کی بنیاد پڑ گئی. تو اس لیے قومیت کا بھی کوئی تصور اسلام میں اس پہلو سے نہیں ہے کہ مسلمانوں کی قومیت اسلامی ہو سکتی ہے. اسلام نے جو رشتہ ہمارے درمیان قائم کیا ہے وہ اخوت اور بھائی بھائی ہونے کا رشتہ ہے. چنانچہ قرآن مجید نے یہ کبھی نہیں کہا کہ انما المومنون قوم واحد, کہ سارے مسلمان ایک ہی قوم ہیں، اس نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ انما المومنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کی کوئی قوم ہو سکتی ہے، ان کا کوئی ملک ہو سکتا ہے، وہ کسی جگہ رہنے والے ہو سکتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کا بھائی بن کر رہنا چاہیے، اور ایک بھائی پر بھائی کے لحاظ سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اسلام کا جو تصور ہے مسلمانوں کے بارے میں وہ اخوت کا تصور ہے، بھائی چارے کا تصور ہے، نہ کہ قومیت کا تصور ہے۔ اسی سے خاتمہ کلام کے طور پر میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ دور جدید کی قومی ریاست بھی کوئی کفر نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے، یہ تاریخی عمل کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ اس سے پہلے جو ریاستیں قائم ہوتی تھیں یا بڑی سلطنتیں، وہ حاکم اور محکوم کے تعلق سے قائم ہوتی تھیں، کیونکہ بالعموم لوگ فتوحات کے ذریعے سے یہ سلطنتیں قائم کرتے اور ان کی توسیع کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اب کم و بیش دنیا میں ختم ہو رہا ہے، بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے۔ اب جو ریاستیں قائم ہوتی ہیں وہ قومی ریاستوں کی حیثیت سے یا نیشن سٹیٹ کی حیثیت سے قائم ہوتی ہیں، جن میں وطن ہی قومیت کی بنیاد بن جاتا ہے۔ آپ آسٹریلیا میں آئے تو آپ اس کی شہریت حاصل کر کے آسٹریلوی ہو گئے، امریکہ میں گئے تو امریکی ہو گئے، انگلستان میں گئے تو آپ برطانوی ہو گئے۔ تو بالکل اسی طریقے سے دور حاضر میں قومیت کی بنیاد اب وطن بنتا چلا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ اس بنیاد کو اختیار کر کے اس حوالے سے اپنا تعارف بھی کراتے ہیں۔ اسلام میں یہ کوئی کفر نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے پہلے ریاستیں قائم ہوتی تھیں اسی نوعیت کی، اب ایک نئی ریاست کا تصور پیدا ہو گیا ہے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پر اسلام مذہبی لحاظ سے کوئی تنقید کرتا ہو یا یہ کہتا ہو کہ اس ریاست کا وجود نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے، یہ اس کے کنسرن کی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ ریاستیں دنیا میں مختلف تصورات کے تحت قائم ہوتی رہی ہیں، ہو سکتا ہے مستقبل میں ہم ایک عالمی حکومت کی طرف بڑھ جائیں اور پوری دنیا کے لیے کسی ایک حکومت کا تصور، جیسے کہ فلسفی خواب دیکھتے رہے ہیں، شرمندہ تعبیر ہو جائے، اس پر بھی اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے تمام احکام اصل میں افراد کے لیے ہیں، ان کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے۔ تو قومی ریاست میں بھی مسلمان، خواہ وہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں، اطمینان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ دنیا میں صرف ایک ہی ملک ہے جس کو خدا نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ اس میں غیر مسلم آباد نہیں ہو سکتے، جا سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، حرم کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آباد نہیں ہو سکتے، اور وہ جزیرہ نما عرب ہے۔ باقی دنیا میں جو ریاستیں اور سلطنتیں بھی قائم ہوں گی ان پر اسلام کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اس کے ہاں جو مسلمان ان میں رہتے ہیں، خواہ وہ اکثریت میں ہوں خواہ اقلیت میں، ان کے بھی ایمان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کا اگر ان کو موقع میسر ہے تو اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ جس بات پر ہجرت کا حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پرسیکیوشن ہو رہی ہو، مذہبی جبر کیا جا رہا ہو، اور جبر کی بنیاد پر لوگوں کو مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بہتر جگہ ہو تو وہاں ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ اس کے سوا وہ قومی ریاست یا قدیم ریاست یا جدید ریاست اس کو زیر بحث نہیں لاتا۔ یہ مختصر طور پر چند معروضات ہیں جو میں نے پیش کر دی ہیں۔ اس کے بعد چونکہ مغرب کا وقفہ ہے تو آپ کے سوالات کا جواب میں اس کے بعد انشاءاللہ عزیز آ کر دے دوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
Now I'll conclude. What he's saying is that the other thing that he wants to point out is that in terms of the concept of nationality and nation state, it's an idea which is again not antithetical to Islam. In fact, states can be based on a number of criteria, either ethnicity, religion, culture, language. In case of the subcontinent, where Muslims wanted a separate state based on their Islamic identity, they asked for a separate state which was created as Pakistan, but it was a historical process. It was not something that was required by religious injunctions. So it's not really, the concept of nationalism is not linked to Islam. It could be ethnicity or even the notion of homeland or any other concept. So again, continuing the idea about partition of the British subcontinent, what he's saying is that when Muslims felt that they were not being able to live in an area with the Hindus, they decided to argue for Pakistan, which was based on the religious concept of religious community. But once Pakistan came into existence, it became a nationality which is separate from the religion, and therefore Pakistan is a home not just simply for Muslims, but also for Hindus and others. So Islam, he argues that the whole concept of relationships and the state and nation state is really based on the idea of collaboration and cooperation. Muslims are told that they are brothers, they are not told that they are one unified nation. The notion of cooperation and collaboration is really what underpins Islam's idea of nation state. So in today's world, to live in separate nation states is not un-Islamic. Previously, states were established through force, but now we have a new phenomenon where nation states are being established. But even when people migrate from one place to another, they can take upon the identity or the national identity of the place where they live. If you're in Australia, if you come here and you live here, then you become an Australian. If you go to America and you live there, then you become an American. If you go to Britain, you become British. But this, in the present day world, therefore the nationality is linked to the place of residence. It is not un-Islamic or against the religion for people to migrate, and it is not criticized by Islam in any case. If we look into the future, we may come to a stage where, by some chance, the whole Muslim community, I assume that's what you meant, the people that might want to live in a unified world, or the whole world, not just Muslims, but all of them, they might live in one unified world. And again, that's a concept for which Islam does not have an opinion. In other words, Islam is really neutral on the form of political organization that people would follow. The injunctions are for people to live peacefully. And Muslims, whether they live in majority or minority status, they need to work with each other collaboratively. So it is not what there's a discussion in some sections of Muslim community that it's forbidden for Muslims to migrate. He says that it's not haram for Muslims to go into non-Muslim areas. They can reside that. Islam does not oppose the rights of Muslims in if they live overseas. And the only the only condition that has been presented in terms of religious ideas is that if Muslims are in a place where they cannot follow their religion, if there's persecution, then they may follow the idea of migration. So migration is only condoned in cases of persecution and inability to follow your religious duties, but not opposed simply because people want to move from a Muslim state into a majority non-Muslim state. So he says that with these few words, I would like to take a break. I'll go and say my prayer, and then we can come back and have question and answer session.
What I wanted to ask is, if we look at this from the point of view of ISIS and how they want to justify the fact that they want to revive the caliphate, obviously from a religious point of view, there are a few instances in history which I believe they could refer to. For example, when the Shiite Fatimi Caliphate was declared, that was clearly in contrast with the Abbasid Caliphate in Baghdad. And so that was clearly more of a religious issue rather than a political one. And also in history, when, for example, the Abbasid Caliphate ended, the Mamluks were very quick in welcoming to Cairo the Amir al-Mu'minin or the Khalifa, because he represented the religious entity, the Ummah, that was split at that point with the end of the Abbasid Caliphate. So there are a few religious hooks where I think ISIS can look into. So I wanted to clarify this issue. I would appreciate it very much. Thank you.
Pehli baat ke baare mein guzarish hai ke Shia nukta nazar is maamle mein bahut mukhtalif hai. وہ بنیادی طور پر کوئی خلافت کا نقطہ نظر نہیں ہے, وہ اصل میں ایک اصول میں اختلاف کرتے ہیں. یعنی یہ جو بات میں نے اپنے لیکچر میں کہی تھی کہ اسلام کے نقطہ نظر سے حکومت کیسے قائم ہوگی, تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں علم عقل کی روشنی میں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ حکمران کا تقرر کر دے, وہ خالق ہے, اس کو حق حاصل ہے, اور دوسرے یہ کہ لوگ تقرر کریں. تو شیعہ نقطہ نظر یہ ہے کہ حکمران کا تقرر کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, وہی کرتا ہے, لوگوں کو اس کا کوئی حق نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا تھا. یہ ہے وہ اختلاف, اس کو امامت کا نظریہ کہا جاتا ہے. وہ اس کے لیے خلافت کا لفظ استعمال نہیں کرتے, امامت کا نظریہ کہا جاتا ہے. یعنی امام یا مسلمانوں کا حکمران وہ ہمیشہ خدا کی طرف سے مقرر کیا جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سیاسی تاریخ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابتدا ہی اس اختلاف سے ہوئی. جن کو ہم اہل سنت کہتے ہیں ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم منتخب کریں گے, یہ حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, مسلمانوں کو دیا ہے کہ وہ اپنے حکمران کا انتخاب کریں. اور شیعہ نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ حق عام لوگوں کو حاصل نہیں ہے, یہ مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کسی کو مقرر کر کے مسلمانوں کا حکمران بنایا گیا. تو شیعہ نقطہ نظر یہ ہے. چونکہ مسلمانوں میں خلافت کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا تھا تو اس لیے فاطمی خلافت قائم ہوئی تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کر لیا گیا. ورنہ جو لوگ خلیفہ کا دعویٰ لے کر اٹھے شیعوں کی طرف سے, وہ اصل میں امامت کا دعویٰ کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقرر کر دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے جس کے تحت ہم لوگوں کے حکمرانی کو سنبھال رہے ہیں. تو ایک تو یہ سمجھنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ درمیان کے زمانے میں آ کر, یعنی کم و بیش چوتھی پانچویں صدی کے بعد, خلافت ایک اصطلاح بن گئی. مسلمانوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور پھر مسلمانوں کی وحدت کے ایک سمبل کی حیثیت سے لفظ خلافت استعمال ہونے لگا. وہ اب بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ کوئی دینی تصور نہیں تھا, کوئی دینی اصطلاح نہیں تھی. اللہ اور رسول نے ہمیں اس کا پابند نہیں کیا تھا, نہ یہ لفظ اس مقصد کے لیے اللہ اور اللہ کے پیغمبروں نے کبھی استعمال کیا ہے. یہ بہت بعد میں ہوا اور بعد میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ استعمال ہو رہا ہے.
What Mr. Ghamidi says that the Shia view of leadership is very different. It's based on a principle which is different from what the Sunnis believe in. According to Sunni belief, there are two forms of government. Either God appoints someone or people choose that. Whereas in case of the Shias, they basically argue that only God has the right to appoint who the rulers would be. And the frame of reference in which they argue the case of succession is that of imamate and not caliphate. And so that was the reason why in the early Islamic history, Muslims divided in the political sphere because they were arguing on in terms of the succession. Sunnis argue that people had the right to decide who should be ruling them or who should be their leader. And whereas Shias argue that Muslims do not have the right, whereas God has already appointed. So he basically says that when Fatimis used the concept of caliphate, they were really using it in the sense of imamate, religious leadership appointed by God and not by people. So it was the use of the term caliphate, but really with a different meaning, which was imamate. And that's partly because he said that if we look at development of ideas in Islam after 4th and 5th Hijri, Khilafat became a terminology which was frequently used. It wasn't a religious term, but it was being used, so therefore it was used as a concept by the Fatimis, not because they actually had the concept of caliphate. But Ghamidi Sahib, if I could just continue that, that argument is really valid, but from the point of view of ISIS, how do they convince people that what they are saying is right and not what the history tells us or what Islamic teaching tells us?
Uski wajah ye hai ke wo tareekh ke pas manzar mein khade hain. Musalmanon ke haan ek lambe arse tak khilafat ke naam se unki markazi hukumat qaim rahi. عام طور پر جو سلاطین کی حکومتیں قائم ہوئیں, جیسے سلجوکی تھے, جیسے خوارزم شاہی تھے, جیسے مغل تھے, یہ تو باقاعدہ شہنشاہ ہو گئے. تو یہ ساری حکومتیں اور سلطنتیں خلافت سے کچھ نہ کچھ ربط رکھتی تھیں. تو خلافت آہستہ آہستہ ایک مذہبی تقدس کی حامل اصطلاح بن گئی. یعنی اس میں ایک مذہبی نوعیت کا تقدس پیدا ہو گیا. اور جتنی بھی بعد میں سلطنتیں قائم ہوئیں وہ یہ سمجھتی تھیں کہ یہ مسلمانوں کی وحدت کا ایک سمبل ہے. تو مسلمان عام طور پر اس بات سے واقف نہیں ہیں. جب تاریخ کا ایک لمبا عمل ہو جاتا ہے تو تاریخی عمل بھی مذہب بن جاتا ہے, کلچر بھی مذہب بن جاتا ہے, ثقافت بھی مذہب بن جاتی ہے. یہی صورتحال اس تصور کے ساتھ بھی ہوئی ہے. تو میں نے تو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب ہم اصل سورسز میں جاتے ہیں یعنی قرآن مجید میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہمیں ملا ہے, تو وہاں اس تصور کی کوئی ادنا درجہ بھی خوب نظر نہیں آتی. بعد کے زمانوں میں یہ ایک مذہبی تقدس کا حامل لفظ بن گیا. چنانچہ آپ میں سے جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل لکھا تھا جو پاکستان میں بہت بڑے مباحثے کا باعث بنا, جس میں کم و بیش 50 کے قریب بڑے اہل علم شریک ہوئے. تو میں نے اس میں یہ بیان کیا تھا, اس کے جواب میں اس وقت پاکستان کے غالباً دیوبندی نقطہ نظر کے سب سے بڑے عالم نے یہی کہا تھا کہ یہ دینی اصطلاح ہے اس لیے کہ ابن خلدون نے اس کو استعمال کیا. تو میں نے اس کے جواب میں یہ بتایا تھا کہ ابن خلدون کے استعمال کرنے سے دینی اصطلاحات نہیں بنتے, دینی اصطلاحات اللہ کے پیغمبر بنایا کرتے ہیں. تو یہ پس منظر اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک چیز جب اس طرح کلچر میں, تہذیب میں, روایت میں, تاریخ میں داخل ہو جاتی ہے تو اس سے مذہب کو الگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. میں اس کی اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں جن میں بالکل ایسا ہی ہوا ہے. تو جب آئی ایس کے لوگ خلافت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مسلمان اپنی تاریخ کے ساتھ ایک رابطہ محسوس کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم خلافت راشدہ بولتے ہیں. مثلا میں نے توجہ دلائی کہ اگر خلافت کوئی ٹرم ہے اسلام کی تو اس کے ساتھ راشدہ کا ایڈجیکٹیو لگانے کی کیا ضرورت ہے. اگر یہ کوئی واقعی اصطلاح ہے تو پھر یہ جو حدیث میں آتا ہے خلافت علی منہاج النبوت, نبوت کے طریقے کی حکومت, تو یہ آگے بھی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ خود بتا رہے ہیں یہ الفاظ کہ خلافت ایک بالکل سیکولر لفظ ہے, یعنی کوئی مذہبی چیز نہیں ہے. وہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا, خلفائے راشدین نے بھی استعمال کیا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے آپ دیکھیں تو وہ کہتا ہے خلافت راشدہ, ہمارے خلفاء تھے, بہت سے خلیفہ ہوئے, سیدنا ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ تھے. تو اس کے بعد آئی ایس آئی کو کوئی قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی اتنا بڑا تاریخ کا پس منظر اس کی پشت پہ موجود ہوتا ہے کہ لوگ یہ بات. باقی جہاں تک آرگومنٹ کا تعلق ہے, میں نے آپ سے عرض کیا کہ صرف دو روایتیں ہیں, ان میں سے ایک روایت تو سند کے لحاظ سے بھی بہت کمزور ہے, دوسری روایت جو سند کے لحاظ سے صحیح ہے اس میں بات ہی بالکل مختلف کہی گئی ہے. یعنی دیکھیے نا, یہ کہا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی حکمران ہے, لوگ اس کی بیعت کر کے حکومت کو تسلیم کر چکے ہیں, تو کسی دوسرے شخص کو اس کے مقابل میں کھڑے ہونے کا حق نہیں ہے. یہ ہے بات جو کہی گئی ہے. وہ اس کا نتیجہ یہ نکال لیتے ہیں اور اسی حدیث کی بنیاد پر ساری اپنی دعوت پیش کرتے ہیں. یعنی ایک تاریخ کا پس منظر ہے اور ایک یہ حدیث کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا دیا, کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک بالکل ہی یوں سمجھ لیجئے کہ اور بات ہے جس کو غلط انٹرپریٹ کر لیا گیا.
بیسیکلی وائی ISIS اور اسلامک اسٹیٹ ہیز دس کیشے ود پیپل ہو لسن ٹو واٹ دے آر سیئنگ بیکاز دے لسن ٹو دس آئیڈیا اگینسٹ دی بیک گراؤنڈ آف ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ اینڈ ایولوشن آف ہاؤ دی کانسیپٹ واز یوزڈ فار اے لانگ ٹائم. خلافت existed, but there were also sultanates or governments of sultans, and all these forms of government were there, but caliphate acquired a religious color. It was seen as a symbol of the unity of the ummah, but over a period of time these concepts have become part of the culture and the tradition, and then it becomes very hard to separate them from religious ideas. But he says that again, what I would argue is that if we look at prophetic tradition, there is no such thing as caliphate in the way that people are using it. And a few days ago he'd written an article which responded to a claim made by one of the Deobandi scholars who said that caliphate is a religious term because Ibn Khaldun used it. So he said, he pointed out that a terminology doesn't become religious just because Ibn Khaldun uses it. You have to go into why, now what's the status in Quran and Hadith. And effectively, he pointed out that the terminology now has become very hard to be separated from cultural tradition and how people read the religious hadith. And he's saying that when ISIS or IS makes that claim, they're really thinking of this historical link that's been established between Muslim unity and the responsibility right of Muslims. And despite the fact that if we look into the word and if you analyze it, it's very clear that it's not a religious concept. If it was the case, then the terminology Khilafat-e-Rashida would not really make any sense, because why would you have the word Rashida after that? So it's not validated through Quran or Hadith. In fact, because there's that history, therefore ISIS or IS does not have to come up with any explanations. All they have to do is that they can use the set of ideas that are already there without opening Quran and making the claim, which people would accept, and there wouldn't be any right of questioning. And what he's pointing out is that if we look at, again, he's repeated that, he says one is historical explanation, which is going in favor of ISIS or the way ISIS uses it, and other one, which he had already mentioned, that the two narrations that refer to the caliphate, one of them is very weak, and the other one is the one he had already mentioned, that it only talks about the right of the people to choose one, but then the other person does not have a right to stand up and they question his power. So he said, based on these two narrations and historical link, people are using the concept of caliphate and ISIS as a religiously valid concept when it isn't.
Assalamu alaikum. I have kind of a sequence of three questions. If we ask you a very simple question, are we free to interpret that Khilafat is primarily a political institution rather than a religious institution? And then the continuing question is, if that is right, then is there any religious Khilafat? Is it possible in Islam to have some kind of a spiritual leader who primarily runs the institution of religious Khilafat? And my third question is that if there is no room for having a religious spiritual Khilafat, then how would the Ummah find a religious or spiritual leader to lead them in the right direction? Thank you.
ये बात तो इन्होंने खुद ही वाज़े कर दी कि जहाँ तक सियासी खिलाफत का ताल्लुक है उसका कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। बस सीधी सादी बात है जो कुरान मजीद ने कही है कि मुसलमान जहाँ भी अपनी हुकूमत कायम करें वो लोगों की राय की बुनियाद पर हुकूमत कायम करेंगे। लोगों का हक है, वो जिसको चाहे अपना हुक्मरान बना ले। तो ये फरमाते हैं कि फिर क्या कोई मज़हबी नौइयत की या रूहानी खिलाफत हो सकती है? तो इसका भी हमेशा के लिए खात्मा हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम पर नबूवत ख़त्म हो गई और फिर मुसलमानों को इस तरह के हर बंधन से आज़ाद कर दिया गया। यानी अब किसी शख्स का भी ये हक नहीं है कि वो अपने लिए किसी ख़ास मर्तबे या मुकाम का दावा करे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के बाद सब मुसलमान बराबर हैं। उनके हाँ अगर कोई फ़र्क हो सकता है तो वो बरबिनाए इल्म है, और इल्म की बुनियाद पर बिल्कुल वैसा ही फ़र्क होगा जैसे साइंस के इल्म का कोई माहिर हमारे दरमियान है, तिब के इल्म का कोई माहिर हमारे दरमियान है। मज़हबी उलूम के माहिरीन भी होंगे और लोग उनसे इस्तेफादा भी करते हैं। यही वजह है कि जिनको हमारे ज्यूरिस्ट में से किसी पर ज़्यादा एतमाद हुआ उन्होंने उनको इमाम कहना शुरू कर दिया। लेकिन ना कोई रूहानी इमामत का तसव्वुर है कुरान मजीद में, ना कोई मज़हबी इमामत का या रूहानी नौइयत की क़्यादत का कोई तसव्वुर है। इस तरह के तमाम तसव्वुरात का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। अब इंसानियत आज़ाद है। चुनाचे इसका ख़ुलासा इस तरह किया जा सकता है कि क़यामत तक इबादत सिर्फ़ अल्लाह की होगी और अकीदत सिर्फ़ मोहम्मद रसूलुल्लाह से रखी जाएगी। बाकी बराबर के इंसान हैं। इमाम व हनीफा के अल्फाज में हम रिजाल व नहनु रिजाल, वो भी आदमी हैं हम भी आदमी।
What he's saying is that basically religion gives people the right to, gives Muslims the right to form a government wherever they wish and whichever rules that they think should be the basis of their political organization. As far as the question of whether or not a religious caliphate or some kind of religious leadership that could lead people into the right path is concerned, that process came to an end with the demise of Prophet Muhammad, because the prophethood completed with him. And so since then, there's no one who can expect or claim to have that same right. People can be distinguished based upon their religious knowledge, just in the way in other disciplines we could have people, whether in science or in other disciplines, that they know the subject. Similarly, in case of Islamic jurists, there are some who have been accepted as being more knowledgeable, and they have been called imams, but it's actually not a concept which is really part of the Islamic principles. Since Prophet Muhammad, humanity has been freed. People are free to worship God. And the only person that, I hope I've got it right, that the only person that would stay as the example is Prophet Muhammad. And even Imam Hanifa has mentioned that everyone is a human being. So the notion of, to simplify for those of you who don't follow what I've said, the notion of religious leadership in Islam guiding people into the right way basically really relies upon people following Islam after the message had been revealed to them through Prophet Muhammad.
میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں اس کی. قرآن مجید نے اس کا نہایت واضح جواب سورہ توبہ کے آخر میں دے دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کچھ لوگ جس طریقے سے کسی اور شعبہ زندگی کا انتخاب کرتے ہیں, کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی انجینئر بنتا ہے, کوئی سائنسدان بنتا ہے, تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ دین کے اسکالر بنے اور وہ لوگوں کو خبردار کرتے رہیں. اس کے سوا کوئی اور اب کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آسمان سے آیا ہوں یا مجھے کوئی روحانی حیثیت حاصل ہے یا میری پیروی لوگوں کے لیے ضروری ہے. اس کا خاتمہ ہو گیا. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہے کہ مَا کان المومنون لینفروا کافا, سارے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی اور وہ یہ کام کر بھی نہیں سکتے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, ان کے اندر سے ہر گروہ میں سے ایک دو لوگوں کو نکلنا چاہیے. وہ کیا کریں؟ لیتفقہوا فی الدین, وہ دین کا علم حاصل کریں. ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم, اور پھر اپنی قوم کو خبردار کرتے رہیں.
Fully follow my translation. It says in Quran, Surah Tawbah, towards the end, clearly says that there some people should be the scholars of Deen, and but it doesn't mean that those people who become scholars of Deen, they have any religious right to be followed. All Muslims, the verses also clarify that not all Muslims are enjoined to have that knowledge. And because they can't even do that. So the idea is that there should be some people in every group who should get this knowledge and share it with others. But effectively what he's saying is that therefore the idea of knowledge is there, learning is there, but it is not equated with the idea of the right to be followed and blindly treated as the leader.
میرا سوال ہے, اسلامک حکومت یا پاکستان کی مثال لی جا سکتی ہے کہ اسلامی حکومت میں وہ کون سے ایسے احکامات ہیں دین اسلام اور قرآن کی روح سے جو حکومت اپنی رعایا پر نافذ کر سکتی ہے اور باقی کا کام وہ اللہ پہ چھوڑ سکتی ہیں کہ وہ بندوں کے اور اللہ کے کام پہ ہیں, یعنی نماز, یا کون سے احکامات ہیں جو اسلامی حکومت انفورس کر سکتی ہے اور باقی چیزیں کون سی ہیں جو اس کے ان دو یا تین احکامات کے بعد اب حکومت کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے دین یا قرآن پاک کی روح سے.
This basically the question is for those of you who don't understand Urdu is that with in terms of the Islamic State, what are the areas in which the governments, Muslim governments are required to enforce Islamic law, and what are the areas that can be left open for people to work out what kind of rules and regulations should be introduced.
میں نے جس سبھی آرٹیکل کا حوالہ دیا اس میں میں نے دو چیزوں کو نمایاں کیا ہے. وہ اصل میں 10 points, 10 نکات پر مشتمل ہے. انگریزی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, دونوں زبانوں میں چھپ چکا ہے. اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ ہے, کاؤنٹر نیریٹو کے عنوان سے. تو اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لفظ نفاذ, یہ سرے سے مذہب کا لفظ ہی نہیں ہے. یعنی جس چیز کا تقاضا اسلام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں. تو دین میں دو طرح کے احکام ہیں, ایک وہ جو فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے ہیں, ان پر اللہ جانے اور بندہ جانے. ہم جو کچھ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو توجہ دلائیں, ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو تعلیم دیں. اس سے زیادہ کی کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی خطاب کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم مسیطر, آپ صرف نصیحت کر سکتے ہیں، آپ کوئی داروغے یا تھانے دار بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ تو اس وجہ سے جو یہ حصہ ہے اس میں تو کوئی سواری نہیں ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں خود حکمرانوں کو بعض احکام دیے گئے ہیں، مثلاً ابھی میں نے یہ بتایا کہ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں پر وہ ان کی رائے سے حکومت کریں، بندوق کے زور پر نہیں کر سکتے۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے جو ان کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح ان سے کہا گیا ہے کہ وہ جمعے کے دن آ کر مسجد میں خطبہ دیں اور نماز پڑھائیں۔ یہ نماز انہی کے ساتھ خاص ہے، اگر وہ نہیں آئیں گے اور نہیں پڑھائیں گے تو یہ نماز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دوسری بات۔ یہ بھی دیکھیے، ان کو حکم دیا گیا ہے، یعنی کچھ نافذ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنا کوئی جھگڑا ان کے پاس لے آئیں، مثال کے طور پر طلاق میں جھگڑا ہو گیا، نکاح میں جھگڑا ہو گیا، میراث تقسیم کرنے میں جھگڑا ہو گیا، تو وہ پابند ہیں کہ ان کا فیصلہ شریعت کے مطابق کریں۔ تو یہ بھی گویا شریعت پر عمل کرنا ہوا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر وہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب کریں جس پر مسلمانوں کے لیے خدا نے کوئی سزا مقرر کی ہے، تو وہ سزا وہ مجرموں پر نافذ کر دیں۔
Mr. Ghamidi is saying that he has, in his recent article, he has identified 10 points. And basically what he's saying is that the article deals with the question of state and Islam, a counter-narrative. And he says that Islam does not ask people to impose or introduce legislation because it's not a religious concept. What people are meant to do is to act in a way that is enjoined upon them by Islam, or amal or action, and individual responsibility is between individual and God. But Islam tells leaders they have certain orders or religious orders coming from God. One is that they have to rule Muslims by consensus of those Muslims. Second is that they have to lead Friday sermons. Give Friday sermons and lead the prayers. And the third one is that if there are any disputes brought by Muslims, they have to decide those disputes between these people according to Sharia. And if there is any action that is punishable by God, clearly as an offense, then the leaders are responsible for making sure that the person committing those offenses are punished. But beyond that,
جزاک اللہ غمدی صاحب پاکستان سے یہاں پہ آنے کے لیے اور لیکچر دینے کے لیے۔ بہت سی باتیں تھیں جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تو بیسکلی میں، جیسے آپ نے ابن خلدون کا ایگزامپل دیا کہ ایک اسکالر تھے اور ہم اس کو نہیں لے سکتے، لیکن جب ملٹیپل اسکالر ایک ہی بات کو بول رہے ہیں، اور ہسٹری میں ایک خلافت چیز کو ایسی نہیں کہ ابھی ہم سن رہے ہیں، یہ 1250 سال تک رہی ہے۔ آئی نو کہ ہسٹری از ناٹ اے دلیل، بٹ اسٹل وین وی سی ملٹیپل اسکالر، امام نووی ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، ابن جزوری ہیں، تو وہ، ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ قائم کرنا فرض ہے، لیڈر کا ہونا فرض ہے۔ اور اس سے اگر ہم پیچھے جائیں تو ہمارے لیے جو بیسٹ ایگزامپل ہیں وہ پتہ ہے کہ صحابہ ہیں اللہ رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے دین کو جس طرح سے سمجھا، دس از دا بیسٹ انٹرپریٹیشن۔ اللہ کے رسول کا انتقال ہوتا ہے، اور ان کے تدفین سے پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بنو ثقیفہ میں جا کے وہ اس کی کیا نام ہے تیاری کرتے ہیں کہ لیڈر چنا جائے۔ انصار یہ بولتے ہیں کہ ہم ایک اپنے میں سے چنیں گے، ایک قریش میں سے چنیں گے۔
یہ سارا واقعہ مجھے معلوم ہے، آپ سوال کیجیے گا۔
ہاں، تو ان کے پاس اتنی امپورٹنس انہوں نے اس کی چیز کو دی کہ انہوں نے اللہ رسول کے اس کو ڈیلے کر دیا، اور دیور ویری فوکس ٹو ہیو اے لیڈر۔ ہم یہ سننے میں آ رہے ہیں کہ کوئی لیڈرشپ کی کوئی وہی نہیں ہے۔ تو دس از ویری اسٹرینج ٹو سی اٹ۔
Caliphate isn't really a religious one, it says, because multiple scholars have been saying it. Therefore, we can say that it's actually a religious concept. And not only that, companions of Prophet Muhammad also used this word. And in fact, they were focused on the need to have a leader. So it's, from his point of view, it's surprising that Mr. Ghamidi is saying that the concept of leadership in terms of Khilafah or Caliphate is not really Islamic.
یہ بہت دلچسپ سوال ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ہم مسلمان کیسے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنے لیکچر میں بالکل یہ نہیں کہا کہ حکومت نہیں قائم کرنی چاہیے، حکومت آپ قائم کریں، حکومت تو ایک فطرت کا تقاضا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے فوراً بعد حکومت قائم کی۔ حکومت کے بغیر اگر کوئی معاشرہ چھوڑ دیا جائے گا تو اس میں تو انارکی پیدا ہو جائے گی، امن امان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ تو حکومت قائم کرنے کے بارے میں بلکہ میں نے مزید وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم وہ لوگوں کی رائے سے قائم کریں گے. ایک دوسرے سوال کے جواب میں میں نے عرض کیا کہ شیعہ نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ حکمران کا تقرر خدا کرے گا, جبکہ سنی نقطہ نظر یہ ہے اور میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں کہ حکمران کا تقرر عوام کریں گے. مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا تقرر کیا, بالکل ٹھیک کیا, ہونا چاہیے. کیا میرے لیکچر کا موضوع یہ تھا کہ سارے 51 مسلمان اپنی حکومتیں ختم کر دیں کیونکہ اسلام میں حکومت کا کوئی تصور نہیں؟ ان میں سے کوئی بات بھی میں نے نہیں کہی. میں نے عرض کیا ہے کہ اس مقصد کے لیے خلافت کی ٹرم کوئی دینی ٹرم نہیں ہے, نمبر ایک. دوسرا یہ کہ خلافت کا یہ مفہوم کہ مسلمانوں کی دنیا میں ایک ہی حکومت ہونی چاہیے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو یہ دو باتیں میں نے کہی ہیں. حکومت تو بالکل تقاضا ہے, یہ تو ہوا اور پانی کی طرح ضرورت ہے. جب بھی کبھی معاشرہ ہوگا حکومت قائم ہوگی.
Basically what he's saying that in his whole lecture he has not said that there isn't a concept of leadership in Islam or the requirement for a leader. In fact, Islam enjoins upon Muslims to form a government because forming a government is a natural need for people. Absence of leadership or organization leads to anarchy. So we are all ordained by God to have some form of a leadership. Where the difference comes is between Shias and Sunnis. Shias say that the God has decided as to who should be the leaders, and Sunnis argue that people should decide who should be the leaders. And his preference is that Sunni interpretation, that people need to decide who should lead Muslims, is the one that he supports. And he says his lecture is not about whether or not we should have a leader. It is whether or not the concept of caliphate is a religious concept. And he says that it isn't. In fact, it's not a religious concept, nor is the concept that there should be only one government for all Muslims. So there's a very clear distinction between the way you listen to the information and the information that he was giving.
Kuch hadithe hain jis pe Allah Rasool sallallahu alaihi wasallam ne kaha hai ke جو بنی اسرائیل ہے ان کے پاس پروفٹس آئیں گے, وہ رول کرتے تھے ان کو, اور اب جو میرے بعد کوئی پروفٹ نہیں آئے گا, خلیفہ آئیں گے تو دے ول نمبر مینی. اور پھر ان سے کہا گیا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے, ان کو سمے نہ بتانا, ان کی اطاعت کرو. اس کے بعد پھر دوسری حدیث ہے امام موسیٰ علیہ احمد میں کہ خلافت تمہارے بیچ رہے گی اب تک اللہ چاہے گا, پھر وہ نبوت رہے گی, پھر خلافت رہے گی.
میرے
اس میں یہ خلافت کا ورڈ تو یوز کیا ہے.
اس کا مطلب ہے حکومت.
جی
اس کا مطلب ہے حکومت.
نہیں تو مطلب ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ
خلافت کے معنی میں نے تین بتائے. وہ نیابت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, وہ جانشینی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, وہ اقتدار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عربی زبان کا لفظ ہے, اس لیے جب عربی بولی جائے گی تو یہی کہا جائے گا کہ حکومت میرے بعد لوگوں کے پاس چلی جائے گی. میرے بعد حکمران ہوں گے, کوئی پیغمبر نہیں ہوگا. تو خلفاء کی جگہ لفظ حکمران رکھ لیجیے. یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے, کوئی دینی ٹرم نہیں ہے, عربی بولی جا رہی ہے. عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت داؤد کو, انا جالنا کا خلیفۃ تم فلرز, ہم نے تمہیں زمین کی حکومت دے دی. تو حضور بھی یہی لفظ بول رہے ہیں, کوئی دینی اصطلاح نہیں استعمال کر رہے. اس پر بھی میں نے تفصیل سے گفتگو کر کے بتایا ہے کہ خلافت عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور حدیث میں اور قرآن میں اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے. جانشینی کے معنی میں بھی کسی ٹرم کے طور پر استعمال نہیں ہوا, عربی کا ایک لفظ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اب نبوت ختم ہو گئی ہے, میرے بعد حکمران ہوں گے تمہارے. بس
person actually asked that there are lots of hadith or prophetic sayings that say that there will be other caliphs after me and that there will be, you know, caliphate would remain a feature of Muslim life. But what Mr. Ahmadi is pointing out is that in fact the term caliphate has got different meanings. It's a word which is an Arabic word. And if we look at Quran, there are expressions which, in which God tells prophets that I've given you the hukumat or the rulership of the world, leadership of the world, but rulership of the world. But it's a word, it's not a religiously enjoined terminology. It's like a word that we have in any other language. And effectively, the way it's come into our discussion these days is that we equate that with a religious concept, which it isn't.
یعنی آپ دیکھیے عربی زبان میں جب کہنا ہو کہ حکمران یا حکومت تو سلطان کا لفظ ہے, اقتدار کے معنی میں بھی سلطان ہے. قرآن مجید میں دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. تو سلطان کا لفظ ہے, امارت کا لفظ ہے بولا جاتا ہے, جیسے امیر المومنین بولا گیا, امامت کا لفظ ہے. یہ بالکل اس طرح ہی کے الفاظ ہیں جیسے آپ صدر بولتے ہیں, وزیر اعظم بولتے ہیں, حکمران بولتے ہیں, سربراہ بولتے ہیں. یعنی یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں, کوئی ٹرم نہیں ہے بالکل بھی. جب عربی بولنے والا بولے گا تو یہ کہے گا کہ مسلمانوں کا امام, مثلاً کئی حدیثوں میں لفظ امام استعمال ہوا ہے. تو اب اس امام کے لفظ کو دیکھ کے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس سے شیعہ امامت ثابت ہو گئی, یعنی وہ لیڈر کے معنی میں ہے بس, اور کچھ نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں, دوسرے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں, مسیحی عرب بھی استعمال کرتے ہیں, اور آپ دیکھیے شیعہ اور سنی, یعنی وہ ایک خاص ٹرم کے طور پر لفظ امام استعمال کر سکتے ہیں. ہم اپنے بڑے بڑے علماء کو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک. تو یہ تمام جتنے الفاظ ہیں یہ عربی زبان کے سادہ الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے لیڈر, رہنما. امام کا مطلب لیڈر, رہنما. اسی طرح خلیفہ کا مطلب ہے حکمران. خلیفہ کا ایک مطلب ہے حکمران, دو اور بھی ہیں, جانشین بھی ہے, نائب بھی ہے. تو یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں. اسی پر میں نے توجہ دلائی ہے لوگوں کو کہ یہ کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے, یہ اصل میں عربی زبان کے الفاظ ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ کوئی خاص دینی مفہوم رکھتے تو خلافت کے ساتھ راشدہ کا لفظ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ خلافت کے بعد علا منہاج نبوہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ خلافت راشدہ کا مطلب ہے ہدایت یافتہ حکومت, خلافت علا منہاج نبوہ کا مطلب ہے نبیوں کے طریقے پر حکومت. تو یہ بالکل سیکولر الفاظ ہے, کوئی اس کا کسی اصطلاح سے کوئی تعلق نہیں.
In Arabic, the word leader has been, different words have been used, sultan, amir, imam, and even caliphate is used in the same spirit. Just like in English we would use the word president, prime minister, the ruler, the leader, and it's the use of such terminologies is not limited just to Muslims. Even other religious communities and communities would use the terminology that explains who the leaders are. As far as Mr. Ghamidi is concerned, the whole concept of khilafat is a simple Arabic word which denotes leadership. And the term caliphate is used in different ways as someone who is a successor, someone who is a vice regent, someone who is a ruler, and to argue that there is only one meaning to that is actually missing the point.
Ghamdi sahab, aapne farmaya hai ke mulk arab mein koi muslim gair muslim na reh sakta hai, kya aisa hadith se sabit hai? Agar aisa hai to kya tamam muslim umma ko israel ko khatam karne ke liye jang nahi karni chahiye? اور ان ممالک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو یہودی ریاست اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں؟
What he's saying is that because Mr. Ghamidi said that the only place where God has said that the non-Muslims can visit but not reside is the Haram area, and he says if we carry that further what would you say about Israel's right to exist?
پہلی چیز کے بارے میں تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا غیر معمولی فیصلہ ہے, اور یہ حضرت ابراہیم کی بعثت کے فوراً بعد کر دیا گیا تھا. یعنی حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنی اولاد کے ایک حصے کو فلسطین میں آباد کریں, دوسرے حصے کو جزیرہ نمایاں عرب میں آباد کریں. اور یہ دونوں علاقے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے اپنے لیے خاص کر لیے ہیں, یہاں میری توحید کا مرکز بنایا جائے گا, اور اس میں اسماعیل اس کے متولی کی حیثیت سے, حرم کے متولی کی حیثیت سے اس معبد کی ذمہ داریاں انجام دیں گے. تو فلسطین کے بارے میں بھی یہی تھا, لیکن جیسے ہی حضرت مسیح کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا. عرب کے معاملہ اب تک موجود ہے, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا تھا کہ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب, اب میرے بعد قیامت تک دو دین جزیرہ نمایاں عرب میں کبھی جمع نہیں ہوں گے. یہ ہمیشہ سے گویا پورا علاقہ مسجد کی حیثیت سے رہے گا, جس طرح کہ مسلمان کسی جگہ مسجد اگر بنا لیں یا مسیحی کوئی چرچ کہیں بنا لیں تو پھر دوسرے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس پر جا کر قبضہ کریں. تو جزیرہ نمایاں عرب کی یہ حیثیت ہے جو بیان کر دی گئی ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہاں خدا کا حرم ہے, مسلمان اس کے متولی ہیں, ان کو دنیا میں توحید کا پیغام پہنچانا ہے. یہ صرف مستقل رہائش کے بارے میں قانون ہے, باقی جہاں تک اس وقت کی صورتحال ہے کہ لوگوں نے پابندی لگا دی کہ غیر مسلم وہاں جا نہیں سکتے یا حرم میں داخل نہیں ہو سکتے یا مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتے یا وہ وہاں پہ حج اور عمرے کو نہیں دیکھ سکتے, ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. وہ جائیں, دیکھیں, شریک ہوں, نماز پڑھیں, عبادت کرنا چاہیں کریں, لیکن وہ وہاں پہ مستقل آباد نہیں ہو سکتے. یہ حرم کی حفاظت کے لیے قانون بنایا گیا ہے. سوال کے دوسرے حصے کا تعلق اسرائیل سے ہے. تو میرے نزدیک تو اس وقت مسلمانوں کے لیے یا فلسطینیوں کے لیے میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ ایک ہی فارمولا ہے, اور وہ جو شاہ عبداللہ نے بیان کر دیا تھا, کاش فلسطینی اس کو تسلیم کر لیتے. اقوام متحدہ نے 1948 میں اسرائیل کے قیام کو جب ایک قانونی شکل دی تھی تو جو قانون اس وقت بنایا گیا تھا دونوں کو اسے تسلیم کر لینا چاہیے. فلسطین کے لوگوں کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے, اور اسرائیل کو فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے, اور یروشلم کے بارے میں وہی قانون اختیار کرنا چاہیے کہ وہ تینوں مذاہب کے لیے کھلا شہر ہوگا. یہی اس مسئلے کا حل ہے, اس کے سوا کوئی حل نہیں.
تھینک یو. ان ریسپانس ٹو دی کوسچن, واٹ ہی از پوائنٹنگ آؤٹ از دیٹ دی آرگیومنٹ دیٹ نان مسلمز کین ناٹ ریزائڈ ان دی ایریا وچ از کالڈ حرم, it's a very unusual decision, and it was in fact given or communicated by God after Prophet Abraham. He had God had identified two areas, Palestine and Arabian Peninsula, two areas where God's unity was to be followed, and people were to be making sure that God's tawhid or unity was followed and accepted. Once Jesus was crucified, the Palestinian aspect came to an end. I'll have to sort of ask you later on. But the Arabian Peninsula area and its religious significance still stays as it was then. It's more in the nature of a mosque or a church. It's a place of God where people can worship, and Muslims, so that Muslims can follow Tawhid. But it's the injunction about non-Muslims not being there is only about permanent residence. It does not apply to them visiting or watching people engage in Hajj or perform their prayers. As for the question of Israel and its right to exist, Mr. Ghamadi is of the opinion that from the very beginning, Palestinians and the Jews, there was one formula which was presented by the United Nations in 1948. That formula should have been accepted both by the Jewish government and by the Palestinians, and so those ideas should be implemented, including the place of Jerusalem, which should be for all the people, for all the three religions.
How and who would then distinguish between a religious term and a non-religious term, because all the terms are in Arabic, and who after the Prophet now has the right to say that this particular term is religious and has a religious connotation, and this one is just from the grammar and was used to convey something? That's question one. Second is, from your article, you say that there are two sets of commands. One is for individuals and the other is for the government itself. Now, if a government, which is an Islamic government, tries to or wants to implement it, as we discussed it before as well, by the will of the people, understood, wants to implement the particular laws or the particular instructions that have been asked by Allah subhanahu wa ta'ala for the government to implement, that means it's implementing an Islamic system. We can call that anything, Khilafat, whatever name we want to give. It's still an Islamic government, right? Yeah. Which means that it doesn't exist. It doesn't matter what we call it. What's your opinion?
پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ یہ جب کوئی مذہبی اصطلاح بنتی ہے تو پیغمبر بناتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ مذہبی اصطلاح ہے. مثال کے طور پر لفظ صلاۃ ہے, تو صلاۃ کے بہت سے معنی ہیں, لیکن اللہ کے پیغمبروں نے اس کو ایک باقاعدہ مفہوم دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ ایک اصطلاح بن چکی تھی. صوم عربی زبان میں اس کے معنی رکنے کے ہیں, یہ اب بھی اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کو باقاعدہ اصطلاح کی حیثیت دی گئی. اب جب ہم لفظ صوم عربی میں بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص طریقے سے صبح سے لے کے رات تک پابندی کے ساتھ روزہ رکھنا, جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں مجھے فیصلہ کرنا ہے یا کسی کو فیصلہ کرنا ہے, یہ فیصلہ اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں, یعنی وہ کر دیتے ہیں. چنانچہ تمام مذہبی اصطلاحات پیغمبروں نے بنائی ہیں, جس طرح کے کسی بھی فن کے علماء بناتے ہیں. یعنی آپ جب طب کی اصطلاحات پڑھتے ہیں تو کوئی مشکل پیش آتی ہے ڈسٹنگوش کرنے میں کہ یہ اصطلاح ہے یا لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے. اس علم کے ماہرین بتا دیتے ہیں کہ ہم اس کو کس مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خلافت کا لفظ نہ قرآن میں نہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کسی جگہ پر بھی کسی ٹرم کے طور پر استعمال ہی نہیں ہوا. صلات ہوا ہے, صوم ہوا ہے, مثال کے طور پر لفظ عید بولا گیا, عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ قیام پاکستان کا دن مناتے ہیں ہم, اس کو بھی عربی میں عید کہتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں عید ایک اصطلاح بن چکی ہے. جب میں بولتا ہوں عید کا دن آ گیا تو کوئی آدمی بھی اس سے مراد یوم پاکستان نہیں لیتا. تو ٹرم اس طرح بنتی ہے, یعنی کوئی قوم بناتی ہے, افراد بناتے ہیں. خلافت بھی ایک ٹرم بن چکی ہے. کس نے بنایا ہے؟ علم عمرانیات کے علماء نے, سوشیالوجی کے علماء نے بنائی. تو ٹرم ایسے بنتی ہے, اس کو ڈسٹنگوش کرنے میں کبھی کوئی دقت نہیں ہوتی. یہ بات کہ مسلمانوں کی اگر کوئی حکومت ہوگی, وہاں مسلمان ہوں گے تو وہ دین پر عمل کریں گے, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام دیے ہیں ان کو عمل کرنا ہے. ہم سارا دن یہی بات اپنے حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ انہیں دین پر عمل کرنا چاہیے. تو دین پر عمل کرنا ہے یہ تو زیر بحث ہی نہیں. وہ لیبیا میں عمل کریں, وہ سعودی عرب میں عمل کریں, وہ پاکستان میں عمل کریں. جو بات اس وقت کہی جا رہی ہے جس کی میں تردید کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ساری حکومتیں جو 51 حکومتیں, یہ ناجائز حکومتیں ہیں. اسلام کا تصور یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہونی چاہیے, اور خلافت کا کوئی خاص نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا ہے. میں اس کو کس کی تردید کر رہا ہوں؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت کہ مسلمانوں کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس کو میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے آرٹیکلز میں بیان کر دیا, اپنی کتابوں میں بیان کر دیا. میں نے تو ابھی حوالہ دیا تھا کہ جو مضمون میں نے لکھا تھا جس پر بہت غیر معمولی ڈیبیٹ ہوئی پاکستان میں, اس میں بھی میں نے فہرست بنا دی ہے کہ حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے.
Well, what he's saying is that in response to the question that who should distinguish between religious and non-religious terms, Mr. Ghamandi is saying that religious terms are introduced by prophets because they determine which term which may be in common usage is actually has got a religious meaning. And once that's done, then those terminologies become religious in their own right. For example, salat or prayer is the term that started before Prophet Muhammad. And even the psalm, the word in Arabic, it means the word psalm has also been turned into a religious term by a prophet. So now, the moment you mention psalm, you know that it actually means fasting from dawn to dusk. And so basically the decision to distinguish between what is a religious terminology and what isn't is a prophetic responsibility. Similarly, in terms of medical knowledge, we would know that doctors have the right to decide what they want to call certain terms. Similarly, he says when we have the concept of Eid, even though it could mean day, the reality is that in Islam it's got a specific meaning. So when you say Eid, it becomes very clear that it is a celebration. So in line with similar ideas, what he's saying is again that as far as the terminology of caliphate is concerned, the Muslims do not have the right to give it a meaning, because not giving it the religious meaning that is being done by ISIS and few other people is actually taking away, is denying the responsibility that was given to people, because they're not supposed to give it a religious meaning. It's a terminology which was popularized by sociologists. Muslims, as for the Islamic government, he says there's no question about the fact that a state for Muslims is meant to follow the religious laws. There's no controversy about it. Where the controversy that he's trying to question and prove false is the one that ISIS and few others have introduced, which is that all the 51 governments of Muslim, the majority areas, are actually illegal or illegitimate governments, and therefore there's a logic of a caliphate coming up. And he says in his recent article, which has got both the English and the Urdu language, published in both English and Urdu, he's identified the areas which the Muslim governments have to address or attend to.
یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کی ہر زبان میں یہ ٹرمز روز بنتی رہتی ہیں. ہمارے ملک میں, پاکستان میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو سید کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا, بہت عرب مسٹر کی جگہ سید کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ اس ٹرم سے واقف ہی نہیں ہے. تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ سید تمام امت مسلمہ کی اصطلاح ہے تو میں بتاؤں گا کہ ایسا نہیں ہے. مولانا سید ابو الرؤلا صاحب مودودی ہمارے بہت جلیل القدر علماء میں سے تھے. وہ جب پہلی مرتبہ عالم عرب میں گئے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ عرب بھی عجیب ہیں, ہم وہاں گئے اور شیخ ہو گئے اور نہرو سید ہو گئے. اس لیے ہر قوم ہر علم اس کے ماہرین ٹرمز بناتے رہتے ہیں. تو جب کہا جاتا ہے یہ دینی اصطلاح ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بتایا جائے کہ اب پیغمبروں نے اس کو بنایا ہے, صرف وہی یہ اتھارٹی رکھتے ہیں اور کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا.
He says that, again following on to the point that we need to be very careful about using words and not giving them a religious meaning. We need to accept that words are used differently in different contexts and even Arabic words can have different meanings. We in Pakistan, or I guess even in India, people who belong to the house of Prophet Muhammad are identified as Sayyids, but in Saudi Arabia it is equivalent to Sir or respected person in all the Arab world. So one of the renowned Islamic scholars, Sayyid Abulala Maududi, when he went to Middle East, he came back and he said, how strange that when I went there I became a sheikh and Nehru, who was not a Muslim, became a Sayyid because he was being addressed in a respectful manner. So understanding the origin of the words and where they come from and what they mean, I guess, is a message that Mr. Ghamidi is giving when it comes to the question of...
The perspective that Ghamidi Sahib said is in today's terminology that if there is, once an Islamic state is established, then nobody has actually the right to usurp that Islamic state. You know? So putting that into perspective, if tomorrow Mr. Nawaz Sharif comes up and he says, you know, Imran Khan is doing all this, the Islamic State has been established, can he actually put this into perspective Islamically, that, you know, whatever Imran Khan is doing is wrong because an Islamic State has been established under the auspicious leadership of, you know, Mr. Nawaz Sharif?
Islami hukumat ya Islamic State, mere nazdeek ye istilah bhi theek nahi hai. Bas musalmanon ki hukumat hoti hai, مسلمانوں کو شریعت پر عمل کرنا چاہیے. میں اس پوری بات کو صرف دو جملوں میں ادا کروں گا, وہ نواز شریف کو بھی کرنا چاہیے, عمران خان کو بھی کرنا چاہیے.
This whole concept of Islamic State actually is wrong. There should be government of Muslims and so the terminology itself has got problems. Muslims need to follow the religion, and that's something that Nawaz Sharif has to do, and that's what Imran Khan has to do as well. So in other words, we are bound by religious ideas and not by the concept of an Islamic state.